الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين وقال الله تعالى في مقام اخر لا يكلف الله نفسا الا وسعها سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم. انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر آزمائش کے لیے بھیجا, آزمائے جانے کے لیے بھیجا. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جو موت بنائی اور زندگی بنائی وہ اس لیے بنائی تاکہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھ سکیں کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کرنے والا ہے. موت اور زندگی, ان دو الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے پوری بات سمیٹ دی. ایک انسان کی جو اس دنیا کے اندر جو انسان کا وقت گزرتا ہے اس کے اندر اس کی زندگی ہوتی ہے اور اس کی موت ہوتی ہے. موت سے وہ منتقل ہو جاتا ہے اگلی زندگی کے اندر. تو گویا کہ یہ پوری کی پوری زندگی اس دنیا کے اندر یہ آزمائے جانے کے لیے ہی بنائی گئی. ہم اس دنیا کے اندر آ کر کے یہ بھول جاتے ہیں کہ یہاں پر ہمیں ایک مختصر وقت کے لیے بھیجا گیا ہے, اور یہ مختصر وقت دراصل ایک ایگزامینیشن ٹائم ہے, امتحان گاہ ہے یہ دنیا, اور یہاں پر جو وقت گزر رہا ہے یہ امتحان کا وقت ہے. ہمارے کچھ ساتھی امتحان کے لیے تیاری کر رہے ہیں, تقریباً 1.5 مہینے میں ان کو جا کر کے وفاق المدارس کا امتحان دینا ہے. تو اس کے لیے تیاری کئی مہینے پہلے سے زور و شور پر جاری ہے, کچھ زیادہ کر رہا ہے, کوئی کم کر پا رہا ہے اپنے حالات کے مطابق, سب لگے ہوئے ہیں. کیونکہ پتہ ہے کہ جب ہم امتحان کے لیے جائیں گے, امتحان کی گاہ کے اندر جا کے بیٹھیں گے, تو وہاں پر ہمارے لیے تیاری کرنے کا وقت نہیں ہوگا, وہاں پر ہم آزمائے جائیں گے جو تیاری ہم نے کری ہے. تو امتحان گاہ کے اندر انسان یہ ایکسپیکٹیشن لے کے جاتا ہے کہ وہاں پر اس کے سامنے سوالیہ پرچہ رکھا جائے گا اور اس کو آزمایا جائے گا کہ اس کے اندر اس نے کیسے جواب دینے ہیں, اچھے جواب دینے ہیں کہ برے جواب دینے ہیں. وہاں جا کر کے وہ یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتا کہ یہاں پر مجھے پینے کے لیے مشروبات آفر کی جائیں گی, مجھے کھانے کے لیے اچھے اچھے کھانے آفر کیے جائیں گے, مجھے کھیل کود کے لیے اچھا سامان مہیا کیا جائے گا, یا لوگ مجھ سے آ کر کے میری خیریت دریافت کریں گے اور مجھے اچھے سے رکھیں گے, کیونکہ وہ امتحان کے لیے گیا ہوتا ہے وہاں پر. تو وہ پہلے سے اپنا مائنڈ سیٹ بنا لیتا ہے. تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ بھی اپنے قرآن کے اندر ہمارا مائنڈ سیٹ بناتے ہیں کہ اس دنیا میں تمہیں امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے, تمہیں ٹیسٹ کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے. تو ٹیسٹ انسان اسی وقت کیا جاتا ہے جب اس کی ایکسپیکٹیشن کے خلاف کوئی بات ہو رہی ہو, کوئی ایسی بات اس کے ساتھ پیش آئے جو کہ اس کے مزاج کو اچھی نہیں لگتی. اگر اس کے مزاج کو اچھی لگتی ہے تو وہ ٹیسٹ نہیں ہوگا, وہ ایک آزمائش نہیں ہوگی, وہ تو گویا کہ ایک چھوٹا سا انعام ہوگا اس کے لیے. تو اس دنیا کے اندر بھی ہمیں چھوٹے چھوٹے انعامات ملتے رہتے ہیں ساری زندگی, کہ ہماری مزاج کے مطابق کام ہو رہا ہوتا ہے, کام ٹھیک ٹھاک چل رہا ہوتا ہے, گھر کے اندر بھی حالات ٹھیک ہوتے ہیں, صحت بھی لوگوں کی ٹھیک ہوتی ہے, جاب بھی اچھی چل رہی ہوتی ہے, کاروبار میں بھی آؤٹ پٹ مل رہا ہوتا ہے. تو یہ چھوٹے چھوٹے سے انعامات ہیں جن کو کہ ہم نعمتیں کہتے ہیں. یہ نعمتیں اس دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں, لیکن وقتاً فوقتاً اللہ تعالیٰ ہماری طرف ایک امتحانی پرچہ بھیجتے رہتے ہیں. یہ امتحانی پرچہ جو اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی کیلکولیشن کے حساب سے ہوتا ہے. اساتذہ نے اس موضوع کے اوپر کافی عرصہ پہلے ایک تفصیلی بیان کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی نفس کے اوپر بوجھ نہیں ڈالتے سوائے اس کے جتنی کی اس کی وسعت ہوتی ہے. اس کی مثال بالکل ایسے ہی ہے کہ جب امتحان گاہ کے اندر مدارس کا امتحان ہوتا ہے تو مدارس کے امتحان کے اندر سینٹر پڑھتے ہیں, اس سینٹر کے اندر صرف ایک درجے کے بچے نہیں بیٹھے ہوئے ہوتے, اس لیے کہ امتحان جو ہے وہ کم از کم 5 درجوں کے امتحان ہوتے ہیں. سیکنڈ ایئر پہ امتحان ہوتا ہے بورڈ کا, فورتھ ایئر پہ بورڈ کا امتحان ہوتا ہے, سکس, اس کے بعد 7th اور 8th. تو 5 درجوں کے بچے اس امتحان گاہ کے اندر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. جو امتحانی پرچہ آتا ہے اس امتحانی پرچے کے اوپر درجے کا نمبر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ اس درجے کا امتحانی پرچہ ہے. تو جو دوسرے درجے کا امتحانی پرچہ ہوتا ہے وہ صرف ان طلباء کو دیا جاتا ہے جو کہ دوسرے درجے کی تیاری کر کے آئے ہوتے ہیں, اور چوتھے درجے کا امتحانی پرچہ صرف ان کو دیا جاتا ہے جو کہ چوتھے درجے کی تیاری کر کے آئے ہوتے ہیں. اسی طریقے سے ہر درجے کے لیے ہوتا ہے. امتحان کا ایک ہی ہوتی ہے لیکن طلباء جو ہیں وہ ڈفرنٹ درجوں کے ہوتے ہیں, ڈفرنٹ گریڈز کے ہوتے ہیں. یہ سب ہم اس فیز سے گزر چکے ہیں. اپنے اسکولوں کے اندر بورڈ کے امتحان ہم نے دیے ہیں, اپنے کالجز کے اندر ہم نے بورڈ کے امتحان دیے ہیں. بورڈ کے امتحان میں ایک سے زیادہ درجے کے لوگ ایک ہی ایگزام کے کمرے کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں. بڑا سا ہال ہوتا ہے, اس کے اندر سبھی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. نائنتھ گریڈ کے بھی بیٹھے ہوتے ہیں, ٹینتھ گریڈ کے بھی بیٹھے ہوتے ہیں, کالج کے اندر فرسٹ ایئر کے بھی بیٹھے ہوتے ہیں, سیکنڈ ایئر کے بھی بیٹھے ہوتے ہیں. تو جو ایگزام کے آرگنائزرز ہوتے ہیں, ممتحن جن کو کہتے ہیں, یہ لوگ پرچے دیکھ دیکھ کر کے بچوں کو دیتے ہیں. اب اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ سیکنڈ گریڈ کی جو پرچہ تھا وہ فورتھ گریڈرز کو مل جائے, اور جو سکس گریڈ کے لیے پرچہ آیا تھا وہ آٹھویں سال کے بچوں کو مل جائے, اور آٹھویں سال کا جو پرچہ آیا تھا وہ سیکنڈ گریڈ کے بچوں کو مل جائے, تو اس کو کہا جائے گا کہ انتہائی بد انتظامی تھی آج امتحان گاہ کے اندر. امتحان گاہ کے جو منتظمین تھے, ممتحن حضرات جو تھے, وہ لگتا ہے یا تو گھر میں کچھ گڑبڑ کر کے آئے تھے, بیوی سے لڑ کے آئے تھے, یا کہیں ان کے ساتھ کچھ خرابی ہوئی تھی کہ ان کا دماغ جو ہے وہ کہیں اور تھا اور وہ امتحان گاہ کے اندر مینٹلی موجود نہیں تھے. اسی وجہ سے انہوں نے عجیب و غریب قسم کی حرکتیں شروع کر دیں کہ جس کا پرچہ نہیں تھا اس کو دے دیا اور جس کا پرچہ تھا اس کو نہیں ملا. تو اس کو کہتے ہیں بد انتظامی. دوسرے الفاظ میں اس کو کہیں گے مس کیلکولیشن. تو یہ جو آیت ہے قرآن پاک کی, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم کسی کے اوپر اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے. اس کو اگر ہم اسکول کالج کی ٹرمینالوجی کے اندر ٹرانسلیٹ کریں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جتنے گریڈ کا انسان ہوتا ہے اس کو اسی گریڈ کا امتحانی پرچہ دیا جاتا ہے, اس کے اوپر اسی لیول کی آزمائش ڈالی جاتی ہے, اس سے ڈفرنٹ لیول کی آزمائش اس کو مل نہیں سکتی. اگر مل جائے گی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کے نظام کے اندر خلل پیدا ہو گیا, نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مس مینجمنٹ ہو گئی, کام جو ہے وہ ٹھیک ٹھیک انداز میں اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ نہیں کیا. اور یہ چیز ہم جانتے ہیں کہ ممکنات میں سے نہیں ہے, پاسبلٹیز کے اندر سے نہیں ہے. تو جتنی وسعت اللہ تعالیٰ نے اپنے جس بندے کی بنائی ہوتی ہے اس کے اوپر حالات اتنی ہی وسعت کے آتے ہیں, اتنی ہی یعنی کیلکولیشن اللہ تعالیٰ کی ہے. اس کو کہتے ہیں پریسیشن اکاؤنٹنگ. پریسیشن اکاؤنٹنگ کے لیے آج دنیا میں انسانوں نے بڑے بڑے گیجٹس بنا لیے ہیں, بڑے بڑے کمپیوٹرز بنا لیے ہیں, سپر کمپیوٹرز, پتہ نہیں کتنے پیٹا بائٹس, اور اس کے اوپر بھی کتنے اور بھی ٹرمینالوجیز آ گئی ہیں. اس لیول پہ جا کر کے ایک میتھمیٹیکل ایکویشن کو جو ہے وہ کیلکولیٹ کرتے ہیں, ٹو دی پاور آف پتہ نہیں 1000 زیروز اس کے اندر لگ جائیں, اس لیول پہ جا کر کے وہ کیلکولیشن کرتے ہیں. ہم تو کاغذ کے اوپر کیلکولیشن کرتے ہیں نا, تو یونٹ 10, 100, 1000, 10,000, اس سے زیادہ جو ہے وہ ہم سے غلطیاں ہونی شروع ہو جاتی ہیں, ہمارے دماغ میں پھر وہ نمبرز رہتے نہیں ہیں. لیکن کمپیوٹرز اتنے زیادہ ڈگری آف کیلکولیشن, اتنی زیادہ ڈگری آف پریسیشن پہ جا کے کیلکولیٹ کرتے ہیں. تو یہ کمپیوٹرز جو اتنی پریسائز کیلکولیشن کرتے ہیں, یہ کمپیوٹر کس نے بنایا؟ انسان نے بنایا. انسانی ذہن سے انہوں نے بیٹھ کر کے لیبورٹریز کے اندر ایک چیز بنا دی, ایک رول بنا دیا, اس رول کے اوپر پھر وہ مزید جو ہے وہ بٹس اینڈ بائٹس کو سیٹ کرتے گئے, اور کمپیوٹر کی جو ہے وہ ڈگریز بڑھتی چلی گئیں کیلکولیشن کی, سی پی یو کی, میتھ کو پروسیسرز کی. تو یہ سارا کا سارا کام انسان نے کیا, لیکن اس انسان کے اس دماغ جس سے کہ وہ یہ ساری چیزیں بنا رہا ہے, اس دماغ کو کس نے بنایا؟ اس دماغ کو تو اللہ تعالیٰ نے بنایا نا, اور اللہ تعالیٰ نے اس دماغ کو بنایا, اس دماغ نے اتنا بڑا کمپیوٹر بنا دیا. لیکن اگر آپ اللہ تعالیٰ کی دوسری مخلوق کو دیکھیں اس دنیا کے اندر جیسے کام ہو رہے ہیں, اور دنیا سے آگے بڑھ کر کے اگر آپ اسپیس میں چلے جائیں, اسپیس کے اندر کیا کیا سیارے, کیسے کیسے ستارے موجود ہیں, ہم ان کے سائز کو دیکھ کر کے پریشان ہو جاتے ہیں. ایک پتہ نہیں کہاں سے کسی نے ویڈیو بھیج دی کہ اس کے اندر کے جو سن ہے وہ ہماری دنیا سے اتنے لاکھ گنا بڑا ہے, اور اس کے بعد جو نیکسٹ سٹار ہے وہ اس سن سے جو ہے وہ اتنے لاکھ گنا, یعنی لاکھوں اور کروڑوں سے تین سے بات ہی نہیں آتی. یہ گیلیکسی اگلی گیلیکسی سے جو ہے وہ اتنے کروڑ گنا زیادہ بڑی ہے. پھر وہ اس سے جو سولر سسٹم ہے اس سے اتنے کروڑ اور ارب زیادہ گنا زیادہ بڑھائے. اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں. تو یہ سب کس نے بنایا؟ یہ سب کا سب اللہ تعالیٰ نے بنایا. تو اللہ تعالیٰ نے کس ڈگری آف پریسیشن اپنی مخلوق کے بنانے میں رکھی ہے, تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی زندگی کے اندر بھی ڈگری آف پریسیشن رکھا ہے. اور یہ ڈگری جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہوتی ہے کہ اس بندے کی اتنی اوقات ہے, یہ اس کی ٹائمنگ ہے. ہم کہتے ہیں نا اپنی ٹائمنگ میں رہو, اپنی اوقات میں رہو, مطلب تم جتنے تمہیں تمہارے پاس سکت ہے تم اس کے اندر ہی رہو. تو اللہ تعالیٰ کو اچھی طرح معلوم ہوتا ہے کہ ہماری کتنی وسعت ہے, ہم کتنا سہ سکتے ہیں. یہ بات اللہ کو بالکل ایکوریٹلی پتا ہوتی ہے, پریسائسلی پتا ہوتی ہے. تو اس کے مطابق اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر حالات بھیجتے ہیں, لیکن یہ حالات ہمارے لیے سہنا بہت مشکل ہو جاتے ہیں. ہم پریشان ہو جاتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ نہیں, دس از ٹو مچ, یہ میرے لیے بہت زیادہ ہے, میں آئی ڈنٹ ڈیزرو اٹ, میں نے کون سا ایسا کام کیا تھا جس کی وجہ سے کہ میرے اوپر ایسی پریشانیاں آ رہی ہیں. تو اس کی وجہ سے نا ہم غلط قسم کی باتیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں, غلط قسم کا ریسپانس کرنا شروع ہو جاتے ہیں, ہمارا بیہیویئر جو ہے وہ ان اپروپریٹ ہو جاتا ہے, جیسا ہونا چاہیے تھا ویسا نہیں ہوتا, جس کو کہ ان ادر ورڈز ہم بے صبری کہتے ہیں یا اس کو ہم ناشکری کہتے ہیں. تو بیسیکلی اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ جیسی کیلکولیشن اللہ تعالیٰ نے ہماری کری ہوتی ہے کمپلیٹ نالج کے ساتھ ہمارے بارے میں, ایسی کیلکولیشن ہم اپنے بارے میں نہیں کر پاتے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں فار ایگزامپل گریڈ سکس کا اسٹوڈنٹ بنایا ہے, تو ہم اپنے آپ کو گریڈ فور کا اسٹوڈنٹ کنسیڈر کر رہے ہوتے ہیں. یا ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم گریڈ فور کا نہیں بلکہ ہم اپنے آپ کو گریڈ ایٹ کا اسٹوڈنٹ کنسیڈر کر رہے ہوتے ہیں. اللہ نے ہمیں گریڈ سکس کا بنایا تھا لیکن ہم اپنے آپ کو گریڈ ایٹ. یہ مس کیلکولیشن نیچے بھی ہو سکتی ہے, اوپر بھی ہو سکتی ہے, اس میں افراط بھی ہو سکتی ہے, اس میں تفریط بھی ہو سکتی ہے, کمی بھی ہو سکتی ہے, زیادتی بھی ہو سکتی ہے. تو مس کیلکولیشن چاہے وہ جس بھی طرح سے ہو وہ انسان کی ہو سکتی ہے. یہ مس کیلکولیشن کیوں ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہم اپنی سچویشن کو, اپنے حالات کو, اپنی کیپیسٹی کو پراپرلی گیج نہیں کر پاتے ہیں, کیلکولیٹ نہیں کر پاتے ہیں. اور کیوں کیلکولیٹ نہیں کر پاتے ہیں؟ بیکاز ہمارے سامنے ایک دھند ہوتی ہے. پچھلے دنوں آپ سبھی نے ایکسپیرینس کیا کہ ریاض شہر کے اندر بڑی لمبی ونٹرز آئیں. تو اس ونٹرز کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ہم جب واش روم یوز کرتے ہیں نا, تو واش روم کے اندر ہاٹ واٹر ٹیپ یوز کرتے ہیں, گرم پانی کا ٹیپ. تو آپ کبھی گرم پانی سے غسل کر کے باہر آئیں تو آپ دیکھیں گے کہ باتھ روم کے اندر جتنے بھی مرر سٹرکچرز ہوتے ہیں نا, آپ کا جو مرر لگا ہوتا ہے جس کے اندر آپ دیکھ کر کے اپنے بال بناتے ہیں, اپنا منہ دھوتے ہیں, اس کے اوپر ایک فاگ چھا گیا ہوتا ہے. اس طرح کی ساری چیزوں کے اوپر ایک لیئر آف فاگ آ جاتا ہے, حتیٰ کہ پورے باتھ روم کے اندر ایک مسٹ سی آ جاتی ہے, ایک فاگ سا آ جاتا ہے. تو اب آپ اس مرر کو دیکھ نہیں پاتے ہیں, اس کے اندر اپنا چہرہ نہیں دیکھ پاتے ہیں. ایک چیز ہے سامنے, موجود ہے, لیکن موجود ہونے کے باوجود آپ اس کو دیکھ نہیں پا رہے. تو اسی طریقے سے انسان کی زندگی کے اندر جو گناہ ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں ہوتی ہیں, وہ اپنی زندگی کے اندر اس طرح کے کام کر رہا ہوتا ہے جیسے کہ اس کا پروردگار نہیں چاہتا اس کا کرنا. تو اس کی وجہ سے اس کی زندگی کے اندر ایک فوگ آ جاتا ہے, اور اس فوگ کی وجہ سے وہ سامنے موجود چیز کو بھی صحیح طرح نہیں دیکھ پاتا. ہر انسان کہتا یہ ہے یا ایکسپیکٹ یہ کرتا ہے یا کلیم یہ کرتا ہے کہ اپنے حالات سے میرے سے زیادہ اور کون واقف ہو سکتا ہے, میں اپنے آپ کو سب سے زیادہ جانتا ہوں, اس لیے کہ اس سے زیادہ واقعی اس کو کون جان سکتا ہے. وہ اپنے آپ کو جتنا دیکھتا ہے, 24 گھنٹے جو ہے اس کی زندگی اپنے سامنے ہوتی ہے, لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا. وہ دراصل اپنے بارے میں غلط فہمیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. بہت ساری غلطیاں اس کی ایسی ہوتی ہیں جن کو کہ وہ کیلکولیٹ نہیں کر پاتا یا وہ دیکھ نہیں رہا ہوتا. فار ایگزامپل مشائخ ہمارے حضرت اکثر بیان کے اندر بات کرتے ہیں کہ ایک انجینئر تھا کام کرنے والا ساتھ, تو اس کی زندگی بہت ہی زیادہ عامیانہ تھی, یعنی وہ جتنے گناہ اس زمانے کے اندر عام تھے, بری بری الفاظ استعمال کرنا, گالیاں دینا, فوش لینگویج استعمال کرنا, ٹی وی دیکھنا, ڈرامے دیکھنا, اور جھوٹ بولنا اور غیبت کرنا, ہر چیز ہی اس بندے کی زندگی میں تھی. تو حضرت فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ مجھے اس کے ساتھ تنہا موقع ملا تو میں نے اس کے ساتھ توبہ کے موضوع کے اوپر چند باتیں کریں. تو باتیں سننے کے بعد کہنے لگا کہ کہ آپ نے بہت اچھی باتیں کری، میرے دل کو بہت لگی، لیکن میرا خیال اپنے بارے میں یہ ہے کہ جان بوجھ کر کے تو میں نے کبھی گناہ کیا نہیں، جان بوجھ کر تو میں نے کبھی گناہ کیا نہیں، اور اگر انجانے میں کبھی گناہ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. تو حضرت فرماتے ہیں کہ یہ بات جب میں نے سنی نا اس شخص کی زبان سے تو ایسا لگا کہ جیسے میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی، ایسا میرے ساتھ معاملہ ہو گیا کہ اتنا بھی انسان دھوکے میں ہوتا ہے اپنے بارے میں، اتنا بھی دھوکے میں پڑ سکتا ہے انسان. تو یہ ہوتا ہے اور یہ بہت عام ہوتا ہے، اور اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ گناہ جب زیادہ ہو جاتا ہے نا انسان کی زندگی میں اور وہ ان سے توبہ نہیں کر رہا ہوتا تو وہ گناہ اس کی زندگی کے اندر دھند بن جاتے ہیں. وہ اس دھند کی وجہ سے حقیقت جو کہ موجود ہوتی ہے اس کے اپنے اندر وہ دیکھ نہیں پا رہا ہوتا، اس کو آنکھوں کے سامنے پردہ پڑ جاتا ہے. تو یہ اس وجہ سے وہ اپنے حالات کو کیلکولیٹ صحیح نہیں کر پا رہا ہوتا. اب جب اس کے اوپر آزمائشیں آتی ہیں نا، اس کی مرضی کے خلاف کوئی بات ہو رہی ہوتی ہے، تو پھر وہ کہتا ہے کہ نہیں یہ تو غلط ہو رہا ہے، یہ میرے ساتھ نہیں ہونا چاہیے تھا. وہ کیوں کہہ رہا ہوتا ہے؟ اسی وجہ سے کہ اس نے اپنے آپ کو مس کیلکولیٹ کیا ہوتا ہے اور وہ اللہ کی کیلکولیشن کے مطابق بات نہیں کر رہا ہوتا. اللہ تعالیٰ نے کیلکولیٹ کیا، اس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے حالات بھیجے. تو اس وجہ سے ایک تو ہمیں قرآن جو کہ کتاب ہدایت ہے، تو کتاب ہدایت سے ہمیں یہی ہدایتیں ملتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ اللہ تعالیٰ کسی نفس کے اوپر اس کی وسعت سے زیادہ نہیں بھیجتے. تو یہ ہمارے لیے ایک ہدایت ہے کہ جس طرح سے ہر نفس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ایک رول بنا دیا، اسی طریقے سے یہ رول میرے نفس کے لیے بھی تو ہے. تو میرے اوپر بھی میری وسعت سے زیادہ آزمائشیں کیسے آ سکتی ہیں؟ اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ بھی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی جان کے اوپر ظلم نہیں کرتے، یہ اپنی جان کے اوپر خود ظلم کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی کو اس کی جو وہ ڈیزرو کرتا ہے اس سے زیادہ برے حالات کے اندر نہیں ڈالتے. وہ خود ڈیزرو کر رہا ہوتا ہے، اس نے خود یا تو غلطی کری ہوتی ہے، یا تو اس کو آزمایا جا رہا ہوتا ہے، یا اس نے کوئی ایسی غلطی کری ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس کو سزا مل رہی ہوتی ہے، لیکن یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی. اسی وجہ سے ہمارے دین نے جو سسٹم بنایا وہ سسٹم یہ تھا کہ جب تک ہم اپنے آپ کو پراپر کیلکولیٹ کرنے کے قابل نہ ہو جائیں اس وقت تک ہم اپنے آپ کو کسی ایسے انسان کے سامنے رکھیں جو کہ ہمارے حالات کو ایک ان بائس طریقے سے دیکھ کر ہمیں بتا سکے کہ ہمارے حالات دراصل ایسے کیوں ہیں. ہمارے اوپر جو آزمائشیں آئی ہیں وہ آزمائشیں جو ہیں وہ ہماری وسعت کے حساب سے ہیں، وہ ہمیں یہ بات یقین دہانی کے ساتھ، یاد دہانی کے ساتھ بتا سکے، اور اس کی اس ری ایشورنس کی وجہ سے پھر ہم بات مان جائیں اس کی. ویسے تو بات ماننے کے لیے نفس ہمارا مانتا نہیں ہے کہ وہ کہہ رہا ہے تو ہم اس کی بات مان کر کے جو ہے وہ صبر کر کے بیٹھ جائیں، لیکن کسی ایسے شخص کے ساتھ جب ہمارا اتنا گہرا تعلق ہو جاتا ہے نا کہ ہم اس کی بات کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، ہم اپنے آپ کو بٹھا لیتے ہیں کہ ہاں اس بندے کی بات ہم نے ماننی ہے، اس کی بات سننی ہے، تو اگرچہ کہ اس کی کہی ہوئی بات جو ہے وہ ہمارا دماغ ایکسیپٹ نہیں کر رہا ہوتا، لیکن پھر بھی جو ہے نا ہم دل سے ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، اس لیے کہ دل کے اندر اس بندے کی ایک ریسپیکٹ ہوتی ہے، ایک محبت آ جاتی ہے، ایک ریسپیکٹ کا درجہ آ جاتا ہے، ایک عقیدت کا ہائر لیول آ جاتا ہے. تو اس وجہ سے انسان جو ہے وہ اس بات کو مان لیتا ہے اور اس کو آسانی سے صبر آ جاتا ہے، ورنہ اس کو صبر نہیں آتا. تو یہ کیلکولیشن جو ہے نا اور یہ حقیقت کا یا یہ چہرہ دکھلانا یہ ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، ورنہ ہم بہت بڑی بڑی غلطیاں کر جاتے ہیں. اسی وجہ سے جب بھی کوئی آ کے کہتا ہے نا کہ جی بس میرے اوپر بڑے حالات آئے ہوئے ہیں اور آپ دعا کر دیجئے، تو ہم اس بات کو اسی وجہ سے پھر بیانات کے اندر سمجھاتے ہیں کہ بھائی یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ بس آپ دعا کر دیجئے، بیکاز بس دعا کر دینا جو ہے نا اس سے بات حل نہیں ہو جاتی. ٹھیک ہے آپ کے لیے دعا تو کریں گے، دعا تو کرتے ہی ہیں سب کے لیے، لیکن ہم یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ جی کہتے ہیں نا کہ جی صرف دعا سے کام نہیں چلتا، دوا بھی کرنی پڑتی ہے. تو جب ہم اپنے جسمانی امراض کے اندر دعا سے کام نہیں چلاتے بلکہ دوا بھی کرتے ہیں، بلکہ دوا زیادہ ہی کرتے ہیں، دعا سے بھی زیادہ دوا کرتے ہیں، تو اسی طریقے سے اپنے حالات کے لیے بھی اور اپنے روحانی امراض کے لیے بھی ہمیں خالی دعا سے کام نہیں چلانا چاہیے. تو طریقہ یہی ہے کہ ہم اپنے حالات کو کھولیں، ہم اپنے حالات آ کر کے بیان کریں، اللہ تعالیٰ پھر اس بندے کی زبان پہ کوئی ایسی بات ڈال دیتا ہے جو کہ ہمارے لیے گائیڈنس کا سبب بن جاتی ہے، ہمارے لیے اپنے حالات سے نکلنے کا سبب بن جاتی ہے۔ یہ کام اللہ تعالیٰ نے کرنا ہوتا ہے۔ اس بندے کے پاس اتنی کیپیسٹی نہیں ہوتی کہ وہ آپ کے حالات کو 10 منٹ میں یا آدھے گھنٹے کے اندر سن کر کے آپ کو اتنا زبردست مشورہ دے دے کہ جو کہ بالکل ایکوریٹ مشورہ ہو۔ انسان کے بس کی یہ بات نہیں ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ یہ کام کروا سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کے اس فیل کو دیکھ کر کے آپ کے لیے آسانی پیدا کر دیتے ہیں اور اس بندے کی زبان پہ کوئی ایسی بات ڈال دیتے ہیں یا کوئی ایسا معاملہ کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے کہ آپ کے لیے اپنے حالات کو ہینڈل کرنا ریلیٹیولی آسان ہو جاتا ہے پہلے کے مقابلے میں۔ اور اگر آپ یہ کام نہیں کرتے تو پھر وہ بات مشکل ہو جاتی ہے اور مشکل سے مزید مشکل ہو جاتی ہے، اور اس طریقے سے پھر وہ آؤٹ آف کنٹرول بن جاتی ہے۔ اس دور کے اندر چونکہ انڈسٹری نے بہت ترقی کری، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے بہت ترقی کری، اس وجہ سے ہمارے پاس دین جو ہے نا وہ کتابی شکل کے اندر بہت ایزلی اویلیبل ہونا شروع ہو گیا۔ اور جب سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے بہت زیادہ ترقی کری اور یہ چیزیں بہت زیادہ سستی ہو گئیں، تو اب کتاب سے بھی آگے بڑھ کر کے الیکٹرانک شکل کے اندر، انٹرنیٹ کی شکل کے اندر اور آڈیو ریکارڈنگز کی شکل کے اندر ہمارے گھر کے اندر دین کی جو نالج ہے وہ بہت ایزیلی ایکسیسیبل ہونی شروع ہو گئی، اویلیبل ہونی شروع ہو گئی۔ تو اس کی وجہ سے نا ہمارے ذہن میں ایک یہ غلط فہمی کریٹ ہو گئی کہ ہمارا دین جو ہے وہ کتابوں سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تو ہم نے کتابوں کو دراصل جس مقصد کے لیے وہ بنائی گئی تھیں اس مقصد کے بجائے ایک دوسرے مقصد کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ کتابیں بنائی گئی تھیں دین کو ریکارڈ کرنے کے لیے، پرزرو کرنے کے لیے، یہ کام ہوتا ہے کتاب کا، لیکن ہم نے کتاب کو بطور استاد کے استعمال کرنا شروع کر دیا، بطور شیخ کے استعمال کرنا شروع ہو گیا، کرنا شروع کر دیا، لیکن یہ کبھی بھی کتاب کا مقصد نہیں تھا۔ اچھی کتاب ایک بہت اچھی چیز ہوتی ہے اور اس کو پڑھنا یہ ایک اچھی عادت ہوتی ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ کتابیں پڑھنا، کتابوں کی معلومات سے حاصل سے استفادہ کرنا، علم حاصل کرنا، اس کی افادیت سے انکار نہیں ہے، لیکن کتاب کین نیور ریپلیس اے استاد، اور کتاب جو ہے وہ کبھی بھی شیخ کو ریپلیس نہیں کر سکتی۔ تو ہم نے کتاب کو استاد بنا کر کے لینا شروع کر دیا۔ تو اس وجہ سے کتاب کی وجہ سے، کتاب سے جو ہمیں معلومات حاصل ہوتی ہیں ان معلومات کو ہم نے اپنی زندگی کے اندر نا غلط طریقے سے اپلائی کرنا شروع کر دیا۔ اس کی وجہ سے ہماری زندگی میں بہت ساری پرابلمز کریٹ ہو گئی ہیں، بہت زیادہ مس انڈرسٹینڈنگز، مس کیلکولیشنز اور پھر مس اپلیکیشنز۔ کتاب کے اندر جو نالج لکھی ہوئی تھی اس کو ہم نے جب اپنی زندگی کے اندر اپلائی کیا تو وہ پھر ویسے نہیں تھی جیسے کہ کتاب کے اندر اس کو لکھا گیا تھا۔ دیکھیں کتابوں کے اندر حدیثیں لکھی ہوتی ہیں، دین کی جو کتاب ہوتی ہے اس کے اندر قرآن کی آیات لکھی ہوتی ہیں، حدیثیں لکھی ہوتی ہیں، لیکن حدیث جو ہوتی ہے اس کو اگر ہم غور کریں، ذرا تصور کی نگاہ سے دیکھیں ایک حدیث مبارکہ کو، حدیث مبارکہ ایک لیونگ سچویشن کے اندر جو بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی وہ بیسیکلی کتاب کے اندر حدیث کی ریکارڈ کی جاتی ہے۔ کوئی صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور انہوں نے آ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب انہوں نے سوال کیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک جواب دیا۔ یہ جو جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیا نا، یہ جواب جو ہے وہ ایک بہت ہی ایجوکیٹڈ جواب تھا۔ اس کے اندر صرف ایک تھیوری کو اٹھا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے پریزنٹ نہیں کر دیا، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابی کے شخصیت کو دیکھ رہے تھے، ان صحابی کے حالات کو دیکھ رہے تھے، وہ صحابی کس بیک گراؤنڈ سے آئے ہیں، ان کے اوپر کیا ذمہ داریاں آتی ہیں، وہ کیا افورڈ کر سکتے ہیں، ان کی کتنی کیپیسٹی ہے، اگر ان کو یہ بات کہی جائے گی تو آگے سے ان کا ریاکشن کیا ہو سکتا ہے، یہ ساری انفارمیشن، یہ ساری چیزیں جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر ہوتی تھیں۔ یہی ایک اچھا استاد اور ایک اچھا شیخ ہوتا ہے جو کہ اس پوری کی پوری کمپلیٹ کمپریہنسو پکچر کو دیکھ کر کے پھر مشورہ دے. یہ نہیں کہ ایک لکھا لکھایا جو ایک لسٹ آف مشورے میں نے اپنی کتاب کے اندر لکھ لیے, اب جو بندہ آ رہا ہے اس کو جو ہے وہی اٹھا کر کے دے دیں. تو یہ کہلاتی ہے, یہ تو آف دی کاؤنٹر ڈرگ کرائے گی نا, کہ بھائی فارماسسٹ جو ہے وہ اس کے پاس جب کوئی انسان اپنا لے کر کے آتا ہے نسخہ جو کہ آلریڈی کسی ڈاکٹر نے لکھا ہوتا ہے, تو فارماسسٹ کا صرف یہ کام ہوتا ہے کہ پیچھے ریک کے اوپر جو جو دوائیں رکھی ہوئی ہیں وہ اس نام کی جو دوائیں وہ اٹھا کر کے اس کو پکڑا دے. اس سے زیادہ اس کا اس کے اندر کوئی انوالومنٹ نہیں ہوتی ہے. لیکن ڈاکٹر کی جو انوالومنٹ ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے. ڈاکٹر جو ہے وہ اس سے پوری کی پوری کیس ہسٹری لیتا ہے, اور کیس ہسٹری کے اندر صرف اس کی ذات کی ہسٹری نہیں ہوتی بلکہ اس کے اندر اس کی فیملی ہسٹری بھی ہوتی ہے کہ بھائی یہ جو مرض ہے یہ آپ کے والدہ کو بھی تھا کہ نہیں تھا, یہ آپ کے والد صاحب کو تو کہیں نہیں تھا, آپ کے بھائی صاحب کو تو کہیں یہ مرض نہیں ہے, آپ کی اولادوں کے اندر تو کہیں یہ مرض بھی آپ سے ٹرانسفر نہیں ہو گیا ہے. تو پوری کی پوری ایک کیس ہسٹری بلکہ ایک کیس فائل پھر مینٹین کی جاتی ہے. تمام ہاسپٹلز کے اندر کیس فائلز مینٹین کی جاتی ہیں. ان کیس فائلز کے اندر کیا ہوتا ہے, یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں, ساری تفصیلات ہوتی ہیں. اور جب وہ مریض دوبارہ لوٹ کے آتا ہے فالو اپ وزٹ کے لیے تو وہ کیس فائل پہلے منگوائی جاتی ہے. اس فائل کے لانے میں پہلے ٹائم لگتا ہے, جہاں پہ مینوئل فائلز ہوتی ہیں پر وہ اچھا خاصا ویٹ کرنا پڑتا ہے کہ جی فائل آ رہی ہے آپ کی, آپ ذرا انتظار کریں. تو فائل آئے گی, پھر فائل کو کھول کے ڈاکٹر صاحب پہلے اسٹڈی کریں گے, اس کے بعد وہ آپ سے بات کریں گے, اچھا جی اب بتائیں آپ کے کیا حالات ہیں. تو یہ ایک بہت ہی پرسنل ریلیشن شپ ہوتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کرام کے ساتھ یہ ایک پرسنل ریلیشن شپ تھا, جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن مبارک کے اندر پوری کی پوری فائل مینٹین ہو رہی تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو مشورہ دیتے تھے صحابی کو وہ مشورہ اس کے حالات کے مطابق ہوتا تھا. یہ باتیں آپ کئی دفعہ سن چکے ہیں, جب ہی شروع میں ساجد نے کہا تھا وذکر فإن ذکرۃ تنفع المؤمنین, یاد دہانی کراتے رہا کرو. یاد دہانی کرانا مومنین کو نفع دیتا ہے. تو یہ باتیں یاد دہانی کرانے سے پھر ہمارے ذہن میں فریش ہو جاتی ہیں. تو پوری کی پوری اپنی کیس ہسٹری, پوری کی پوری کیس ہسٹری صحابہ کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود تھی. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ, ان کی ایک بہت ہی پیاری کتاب ہے جس کے ہاتھ لگ گئی کہیں سے, اختلاف الائمہ, آئمہ کرام کا جو اختلاف ہے, وہ کتاب انہوں نے لکھی تھی. فقہ کے اندر جو چار مذاہب ہیں وہ چار مذاہب کیوں ہیں, وہ چار مذاہب کیوں ہیں فقہ کے اندر. حنفی مذہب مسلک جو ہے وہ ڈفرنٹ ہے, شافعی مسلک جو ہے وہ کافی ڈفرنس ہے حنفی مسلک سے عبادات کے طریقوں میں, سنت کیا چیز ہے سنت کیا نہیں ہے, اسی طرح مالکی اور حنبلی مسلک. تو انہوں نے چونکہ ان کے علم کی بہت زیادہ گہرائی تھی, بہت ہی گہرا علم تھا حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کا, تو انہوں نے جو کتاب لکھی نا, انہوں نے ایک سپرفیشل لیول کے اوپر جا کے کتاب نہیں لکھی کہ جی بس یہ دکھا دیں کہ جی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اگر یہ فرمایا کہ ہاتھ پر نماز کے اندر یہاں باندھنے چاہیے تو انہوں نے کس حدیث کی بیسس پر استدلال کیا. یہ باتیں تو ایک ساتویں آٹھویں سال کا بچہ جو مدرسے میں پڑھ رہا ہوتا ہے وہ بھی پڑھ لیتا ہے. دور حدیث کے سال میں آٹھویں سال میں جا کر کے حدیث پڑھائی جاتی ہے, سہائے ستہ والی حدیث. پہلے سال کے اندر زیادہ طالبین پڑھا دی جاتی ہے, اس میں بہت ساری حدیثیں, کئی سو حدیثیں موجود ہیں, آپ میں سے اکثر پڑھ رہے ہیں. تو وہ تو پہلے سال میں پڑھا دی جاتی ہے. پھر اس کے بعد جو ہے ریاض الصالحین پڑھائی جاتی ہے, ریاض الصالحین کے اندر اور بھی پتہ نہیں ہزار سے زیادہ حدیثیں موجود ہیں. پھر اس کے بعد اور حدیث کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں. پھر مشکات شریف جو ہے وہ ساتویں سال میں جا کر کے مدارس کے طلباء کو پڑھائی جاتی ہے, سیونتھ ایئر. چھ سال تک جب وہ قرآن حدیث کی جو بیسکس ہوتی ہیں اور عربی زبان کی ادب اور منطق اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں بلاغہ پڑھ چکے ہوتے ہیں, تب کہیں جا کے ساتویں سال میں ان کو مشکات شریف پڑھائی جاتی ہے جو کہ حدیث کی ایک بہت ہی ہائی لیول کی کتاب ہے. پھر آٹھویں سال میں جا کر کے ان کو صحیح بخاری شریف پڑھائی جاتی ہے, صحیح مسلم شریف پڑھائی جاتی ہے, امام ترمذی کی صحیح ترمذی پڑھائی جاتی ہے, جتنی سہائے ستہ ہیں پلس تھری مور بکس, یعنی نو کتابیں حدیث کی پڑھائی جاتی ہیں. موتا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ, موتا امام احمد رحمۃ اللہ علیہ, امام محمد رحمۃ اللہ علیہ, اور تہاوی شریف. خیر حدیث کی ساری کتابیں جو ہیں وہ آٹھویں سال میں جا کر کے پھر اس کے اندر تفصیلی ڈسکشن ہوتی ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگر امام سورہ فاتحہ کی قرات کر رہا ہے تو مقتدی کو خاموش رہنا چاہیے, تو اس کے لیے ان کے پاس کیا کیا دلیل ہیں. تو اس کے اندر بہت تفصیل کے ساتھ ساری دلیلیں ڈسکس ہوتی ہیں. اور پھر امام شافعی رحمۃ اللہ نے جو فرمایا کہ نہیں مقتدی کے لیے بھی سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے, تو اس کی رد کی کس بیسس پہ کریں گے؟ تو اس کی دلیلیں پڑھائی جاتی ہیں کہ نہیں جی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اگر کہتے ہیں نا کہ نہیں پڑھنا چاہیے تو نہیں پڑھنے کے کیا دلائل ہیں؟ ایک تو یہ ہے نا کہ خاموش رہنا چاہیے, لیکن خاموش رہنے کے پھر ان کی پاس جو دلائل ہیں ان دلائل کا بھی تو جواب دینا. انہوں نے بھی تو حدیث پیش کری ہے اپنے دلیل میں, انہوں نے بھی کوئی اپنی خواہش تو نہیں بات کر دی کہ نہیں جی ان کو پڑھنا چاہیے. تو اب انہوں نے ان کا جو مذہب ہے اس کا جواب بھی تو دینا ہے. تو یہ ساری تفصیلات جو ہیں وہ آٹھویں سال کے اندر پڑھائی جاتی ہیں. لیکن حضرت زکریا رحمۃ اللہ نے جو اپنی کتاب لکھی نا, انہوں نے اس سے بھی آگے جا کر کے بات کری. انہوں نے صرف یہ حدیثیں کتابوں سے لے کر کے ان کی بیسس کے اوپر دلائل نہیں دیے, انہوں نے بالکل ایک لیونگ انوائرمنٹ جو ہے نا وہ انویژن کر کے قاری کے سامنے رکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب صحابہ کرام تشریف لاتے تھے اپنا مسئلہ لے کر کے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کو یہ فرماتے تھے, دوسرے صحابی کو یہ فرماتے تھے, تیسرے صحابی کو یہ فرماتے تھے. تو ایسا کیوں ہوتا تھا؟ اس کے اوپر پھر انہوں نے لے کر کے آگے چلا کہ اس کی وجہ سے نا ایک ڈفرنس جو ہے وہ موجود ہے حدیث کی کتابوں کے اندر, اور اس ڈفرنس کی وجہ سے ہر نسل کے اندر جو علماء کرام آئے ان کے درمیان بھی پھر فقہ یعنی انڈرسٹینڈنگ کا ڈفرنس ہوا. اور یہ ڈفرنس ہوتے ہوتے جب فقہائے کرام نے اپنی فقہ تدوین کری تو ان فقہوں کے درمیان پھر اس طریقے سے ڈفرنس ہے. تو اس طریقے سے ایک سمجھ میں آنے والی بات ہے وہ انہوں نے اس کتاب کے اندر لکھ دی, اور وہ کتاب دراصل وہ مکمل بھی نہیں کر پائے. تو بات سمجھانے کی اس کے اندر یہ ہے کہ ایک لیونگ ایولیوشن ہو رہی تھی دین کی, اور اس کے اندر جو یہ احادیث جو ہے وہ کمپائل کی گئی تھی. لیکن یہ جو لیونگ ایولیوشن ہے پھر ہر بندہ کہے کہ اچھا جی میں بھی اپنے انداز سے یہ کام کروں گا, مجھے بھی جو ہے وہ کسی حدیث کو فالو کرنے کی کیا ضرورت ہے, اس لیے کہ تو ایک لیونگ چیز ہے آپ اپنے بیسس پہ. تو اس کا بھی جواب سن لیجئے کہ جیسے کہ ابھی بات کی گئی تھی نا کہ ایک بندہ اپنے حالات کو گیج نہیں کر پاتا, اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے زندگی کے اندر گناہ ہوتے ہیں, گناہوں کی وجہ سے ایک دھند اس کی زندگی میں چھائی ہوئی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ ریالٹی کو دیکھ نہیں پا رہا ہوتا, وہ مس کیلکولیشن کر رہا ہوتا ہے. اسی وجہ سے اپنی زندگی کے حالات کو ہمیں کسی دوسرے ایسے شخص کے سامنے رکھنا ہوتا ہے جس کی زندگی کے اندر ایسے گناہ نہ ہو, اس کی زندگی جو ہے وہ ایک حد تک شریعت کی پابند ہو, اور وہ ان بائس اوپینین ہماری زندگی کے اندر دینے کا اختیار رکھتا ہو. کیونکہ وہ جو شخص ہوتا ہے جس کو پھر انسان شیخ بناتا ہے, اس سے اصلاحی تعلق کرتا ہے نا, اس شخص کے پاس دین کا ایک ایسا کمپریہنسو ویو ہوتا ہے جو کہ عوام کے پاس نہیں ہوتا, جو ہمارے پاس نہیں ہوتا. اس کو کہتے ہیں مزاج دین کو سمجھنا, اس کو کہتے ہیں دین کے مزاج کو سمجھنا, اور دین کے مزاج کے مطابق زندگی گزارنا. دین کی نالج حاصل ہو جانا یہ ایک الگ چیز ہے, فیکٹس اینڈ فگرز کا معلوم ہو جانا, تاریخ کی تفصیلات کا معلوم ہو جانا یہ ایک الگ ٹاپک ہے, اور یہ ایک عام آدمی بھی حاصل کر سکتا ہے, حتیٰ کہ ایک گناہگار فاسق فاجر بھی حاصل کر سکتا ہے, حتیٰ کہ ایک کافر بھی حاصل کر سکتا ہے جس کا اللہ کی ذات کے اوپر ایمان ہی نہیں ہے, آخرت کے اوپر ایمان ہی نہیں ہے, وہ بھی عربی دان بن سکتا ہے, وہ بھی قرآن کا ترجمہ کر سکتا ہے. قرآن کا ترجمہ کرنا آسان کام نہیں ہے, جو عربی زبان پڑھ رہے ہیں ان کے سامنے ایک آیت رکھ دو قرآن کی, اس کا ترجمہ کرنے کے لیے آپ دے دیں, ترجمہ کرنا بہت مشکل کام ہے. آپ بہت کتابیں بھی پڑھ لیں نا صرف ناف کی اگر شروع میں, تو بھی قرآن کی آیت کا صحیح ترجمہ کرنا آسان کام نہیں ہوتا. تو ایک کافر جو ہے وہ قرآن کا بہت اچھا ترجمہ بھی کر سکتا ہے, لیکن دین کا مزاج کیا ہے یہ اس کو حاصل نہیں ہو سکتا. دین کا مزاج کہلاتا ہے تقوی. دین کا مزاج کہلاتا ہے تقوی, کہ انسان بچ کر کے چلے, احتیاط کی زندگی گزارے جتنا اس کے مقدار بھر ہو سکتا ہے, جتنا اس سے ممکن ہو سکتا ہے اتنا وہ تقوی اختیار کرے. یہ ہے دین کا مزاج. تو ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اپنی زندگی کے اندر تقوی, تو دین کے مزاج کے مطابق اس کی اپنی زندگی ہو جائے, خیر خواہی اس کے دل کے اندر آ جائے, اخلاص ہو اس کی نیت کے اندر, وہ جو کام کرے اللہ کی خاطر اور آخرت کی خاطر کر رہا ہو. تو یہ ہوتا ہے کہ اس کو اپنی زندگی کے اندر تقوی حاصل ہو جائے, یعنی دین کا مزاج حاصل ہو جائے. اور دوسری چیز ہوتی ہے کہ اب وہ دوسروں کو بھی دین کے مزاج کے مطابق گائیڈ کر سکے، دین کے مزاج کے مطابق. تو اس وجہ سے کہتے ہیں، جیسے آپ نے انہیں سنا ہی ہوگا کہ ہمارے جو سید الطائفہ اکابر علماء دیوبند کے، جو سید الطائفہ یعنی بالکل سردار جو ہیں اس پورے کے پورے قافلے کے، اور دیوبند کے اکابرین میں سے اکثر کے شیخ طریقت حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ طریقت حضرت امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، وہ عالم دین نہیں تھے، انہوں نے دوسرے درجے تک کی کتابیں پڑھی تھیں، بس اس سے آگے کی وہ کتابیں پڑھ ہی نہیں سکے تھے. لیکن وہ بھی کیوں ایسے ایسے اکابرین اساتذہ کرام اور علماء کرام کے شیخ طریقت بن گئے؟ صرف اس وجہ سے کیونکہ ان کے پاس مزاج دین موجود تھا، دین کا مزاج انہوں نے سمجھ لیا تھا، اپنی زندگی میں بھی اس کو اپلائی کر لیا تھا، اور دوسروں کو بھی مزاج دین کے مطابق گائیڈ کرنے کی اللہ تعالیٰ نے ان کو صلاحیت دے دی تھی. اس وجہ سے اتنے بڑے بڑے جبال العلم جو ہیں وہ ان کے پاس جا کر کے، جس کو کہتے ہیں نا زانو تلمس بند کرنا، کہ مرید بن کر کے بیٹھے ایسے شخص کے پاس جا کر کے، ایسے شخص سے جا کر کے اپنے معاملات میں ڈسکس کریں، حالانکہ جانتے ہیں کہ انہوں نے کتابیں نہیں پڑھی، جانتے ہیں کہ ان کے پاس یہ علم نہیں ہے جو کہ ہمارے پاس کئی گنا زیادہ ہے، اور لوگ ہمیں کیا کیا کچھ کہتے ہیں، لیکن پھر بھی ایسے شخص صرف مزاج دین کی وجہ سے، صرف اس مزاج دین کی وجہ سے. تو اسی وجہ سے کتابوں کو ہم اپنا استاد نہیں بنا سکتے. کتابوں، اچھا کتابوں میں بھی ایک ہماری بڑی، یہ بھی ایک باعث ہوتا ہے نا ہمارا، کہ کتابیں بھی جب ہم کہتے ہیں نا تو پھر ہمارے ذہن میں وہ دوسروں کی کتابیں ہوتی ہیں، کہ جی یہ تو دوسرے طبقے کے جو لوگ ہیں ان کی جو کتابیں نا وہ استاد نہیں بن سکتی. لیکن ہم جس شعبہ دین سے منسلک ہیں تو ہمارے شعبے کی کتابیں بن سکتی ہیں استاد، ہمارے شعبے کی کتابیں اگر ہوں گی تو ان سے ہم علم حاصل کر سکتے ہیں، ان سے ہم گائیڈنس حاصل کر سکتے ہیں. تو یہ بھی ایک سیلف بائس ہوتا ہے. مثال کے طور پر دوسروں کو کہیں کہ جی جو دیندار نہیں ہے، تو دیندار لوگ جو ہیں وہ بے دین یا دنیا دار لوگوں کو کہیں کہ جی آپ نے جو زندگی کو سمجھا ہے نا، تو آپ نے جو ہے وہ فلسفے کی کتابیں پڑھی ہیں، آپ نے جو ہے وہ کافروں کی لکھی ہوئی کتابیں پڑھی ہیں، آپ نے جو ہے وہ بے دین اور فاسق فاجر لوگوں کی لکھی ہوئی کتابیں پڑھی ہیں، تو ان کو پڑھ کر کے آپ کیا سمجھیں گے زندگی کی حقیقت؟ ٹھیک ہے، لیکن جو دینداروں کی لکھی ہوئی کتابیں، جو مشائخ اور علماء کی لکھی ہوئی کتابیں، ان کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہاں وہ استاد بن سکتی ہیں کیونکہ وہ نیک لوگ تھے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی ایک باعث ہے. اس میں بھی کیا ہو گیا، ڈفرنس کر دیا کہ بھئی وہ کتابیں غلط ہیں اور یہ کتابیں بن سکتی ہیں. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے مزید آگے جائیں تو جو فقہ کے اسٹوڈنٹس ہیں تو ان کے نزدیک جو ہے وہ فقہ کی کتابیں جو ہیں وہ استاد بن سکتی ہیں، وہ شیخ بن سکتی ہیں، لیکن جو تصوف کی کتابیں وہ شیخ نہیں بن سکتی، یا جو منطق کی کتابیں یا جو فلسفے کی کتابیں یا ادب کی کتابیں وہ شیخ نہیں بن سکتی، ہاں فقہ کی کتابیں شیخ بن سکتی ہیں. تو یہ بھی ایک باعث ہے، کیونکہ یہ میرا شعبہ ہے، اس وجہ سے میرے شعبے کی کتابیں جو ہیں وہ کیپیبلٹی رکھتی ہیں شیخ اور استاد بننے کا. اور اسی طریقے سے تصوف والے لوگ ہیں تو تصوف والے لوگ یہ کہنا شروع کر دیں کہ جی فقہ کی کتابیں اور فلسفے کی کتابیں اور سائنس کی کتابیں اور لٹریچر کی کتابیں اور اس کی کتابیں یہ سب غلط ہیں، ہاں تصوف کی کتابیں جو ہے نا یہ شیخ بن سکتی ہیں، تصوف کی کتابیں استاد بن سکتی ہیں، یہ بھی غلط ہے. کتاب مینز کتاب، نو میٹر واٹ، چاہے وہ فلسفے کی کتاب ہو، چاہے وہ تصوف کی کتاب ہو، چاہے وہ فقہ کی کتاب ہو، چاہے جس بھی چیز کی کتاب ہو، کتاب سے اگر ہم علم حاصل کر کے چلیں گے نا ہم ٹھوکر کھائیں گے، چاہے وہ کس بھی درجے کی، کس بھی علم کی کتاب ہو، کسی بھی علم کی کتاب ہو. اور اس کی ایک مثال کہ تصوف، چونکہ یہاں پہ تصوف کے ایک ریفرنس سے یا تصوف کی نسبت سے یہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو تصوف کی کتاب کے اندر بہت ساری چیزیں لکھی ہوتی ہیں. اب جس نے تصوف کو کتابوں سے سمجھا ہوتا ہے نا، وہ اگر آج کے دور کے اندر تصوف اور متصوفین کو ان کتابوں کی روشنی میں دیکھنا شروع کر دینا، چند دن تک تو وہ چل جائے گا، چند دن تک تو اس کا کام چل جائے گا. لیکن جیسا کہ آپ سنتے رہتے ہیں اور پچھلے ہفتے خاص طور پہ اس موضوع پہ بات ہوئی تھی، جہاں کوئی گڑبڑ ہوئی، جہاں کوئی آزمائش آئی، جہاں کوئی کتاب سے ہٹ کے چیز نظر آئی، وہیں گئے. اور پھر کیا ہوتا ہے، گمراہی، یا گمراہی نہیں تو کم از کم بدگمانی. تصوف والوں کے بارے میں، مشائخ کے بارے میں، اپنے شیخ کے بارے میں بدگمانی، اور پھر ہم کیا کہتے ہیں کہ جی کوئی ٹرسٹ وردی نہیں ہے، کوئی اعتماد کے قابل نہیں ہے، سب ہی ایسے ہیں، جب ہی تو ہم جو ہے وہ صرف اپنے آپ کے اوپر ہی، اپنے ہی، کسی کے پاس نہیں جاتے، کسی سے نہیں پوچھتے، جب ہی تو ہم اپنی مرضی سے دین کو سمجھتے ہیں. لیکن یہ جو بدگمانی جو کہ زہر ہے، جو کہ گمراہی کی حد تک انسان کو پہنچا دیتی ہے، یہ کیوں ہمیں یہ سزا دی جا رہی ہوتی ہے؟ وہ اسی لیے دی جا رہی ہوتی ہے کیونکہ ہم نے غلط سٹیپ اٹھایا تھا جان بوجھ کر کے. ہم نے کتاب کو اپنا شیخ بنایا تھا، ہم نے کتاب کو استاد کی پوزیشن دی تھی جو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نہیں دی تھی. اسی کو ظلم کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جس مقام پہ جس چیز کو رکھا ہے نا، اس مقام کی بجائے اس کو کسی دوسرے مقام پہ رکھ دو. دس از واٹ ظلم از. ظلم کی تعریف اٹھا کر کہتے ہیں، کتابوں کے اندر یہ لکھی ہوئی ہے، ڈکشنریز میں بھی لکھی ہوئی ہے، مقام سے ہٹا کر کے کسی چیز کو رکھ دینا، اس کو ظلم کہتے ہیں. تو کتاب کو اللہ تعالیٰ نے مقام نہیں دیا تھا، ہم نے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مقام کی بجائے اپنے طور پر اس کو ایک مقام دینا شروع کر دیا. اس کی سزا ملتی ہے، ہر ظلم کی سزا ملتی ہے، ہر گناہ کی سزا ملتی ہے. تو اس وجہ سے نا پھر ہمارے اوپر ایسے حالات آ جاتے ہیں کہ ہم بدگمانی کا شکار ہو جاتے ہیں، ہم جو ہے وہ بے راہ روی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور ایونچولی ہم گمراہی کے درجے تک بھی پہنچ سکتے ہیں. تو ہمیں یہ چاہیے تھا کہ ہم انسانوں سے رابطہ رکھتے، انسانوں سے تعلق بناتے، اور ان سے جا کر کے پوچھتے. اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو وہ جا کر کے پوچھیں، کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہے، کوئی کنفیوژن ہے، اس کو جا کر کے کلیئر کریں، اور ان سے ایک ایسا تعلق بنائیں کہ ہم اپنے ذاتی حالات بھی ان کے سامنے رکھ کر کے پوچھ سکیں. یہ ہماری ذمہ داری تھی، لیکن چونکہ ہم اپنی ذمہ داری کو فلفل نہیں کرتے نا، اس وجہ سے پھر ہم پھنس جاتے ہیں آگے جا کر کے. تو یہ بھی کسی اور کا قصور نہیں ہوتا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعوذ باللہ کوئی ظلم نہیں ہوتا، بلکہ دراصل یہ بھی وہ ظلم ہوتا ہے جو کہ ہم نے اپنی ذات کے اوپر خود کیا ہوتا ہے. اور اس کی وجہ بھی ہماری اپنی انانیت ہی بنتی ہے، ہماری اپنی انا بنتی ہے، ہم پوچھنا نہیں چاہتے. ہم جو ہے وہ ایک بیریئر ایک ہوتا ہے کہ جی کسی کے پاس جا کر کے اگر ہم نے پوچھ لیا تو گویا کہ ہم نے اپنے آپ کو اس کے سامنے سبمٹ کر دیا، ہم نے اس کی بڑائی کو تسلیم کر لیا، ہم نے اپنے آپ کو چھوٹا تسلیم کر لیا. سوال کرنا آسان کام نہیں ہوتا، اس کے لیے بہت اپنے آپ کو مارنا پڑتا ہے، اپنے نفس کو دبانا پڑتا ہے، اور وہ بھی اس قسم کا سوال کہ اپنے ذاتی حالات کو سامنے رکھنا، اپنے ذاتی چیزیں بتانا. تو یہ ہمارا کام ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے. باقی اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ پھر ہماری اس جیسچر کو دیکھ کر کے، اس تواضع کو دیکھ کر کے، پھر اللہ تعالیٰ ہمارے لیے خیر کے فاصلے فرما دیتے ہیں. من تواضع للہ، جو تواضع اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی خاطر، رفعہ اللہ، اللہ تعالیٰ پھر اس کو اٹھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو نیکیوں کی توفیق دیتے ہیں، گناہوں سے کے دلدل سے نکلنے کی توفیق دے دیتے ہیں، اور نیکی کے راستے میں آگے بڑھنے کی توفیق دے دیتے ہیں. جن پریشانیوں میں وہ پہلے مبتلا تھا، ذہنی پریشانیاں، جسمانی پریشانیاں، یا اس قسم کی عقیدے کی پریشانیاں، تو ان سے پھر نکال کر کے اس کو ایک سیدھا صاف راستہ عطا فرما دیتے ہیں، جس کے اوپر کہ وہ بس چلتا ہے، اور چلتے چلتے ایونچولی اپنے رب سے مل جاتا ہے. تو بات پرانی ہے، لیکن اسی کو ہم آپ کے سامنے اس نیت سے ہی رکھا کہ بھئی جب اگر ہماری زندگی میں کوئی حالات آئیں تو دعا کے لیے تو ہم بے شک کہیں، اس لیے کہ دعا کے لیے کہنا جو ہے یہ سنت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے چھوٹے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ عمر ہمارے لیے دعا کرنا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا، تو ہم کیوں نہ کہیں دعاؤں کے لیے. لیکن فقط دعاؤں کے لیے کہہ دینا یہ صحیح طریقہ نہیں ہے، دعا کے ساتھ ساتھ ہمیں دوا بھی کرنی ہوتی ہے. اور دوا کا طریقہ یہی ہے کہ ہم اپنے حالات کو کھولیں، مشورہ طلب کریں، اور اللہ کی خاطر مشورہ طلب کریں، اپنی اصلاح کی خاطر مشورہ طلب کریں. اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ کر کے ہمارے لیے خیر کے فیصلے فرما دیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس دنیا کی زندگی کو بھی آسان فرمائے اور آخرت کی زندگی کو بھی آسان فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سوال کر رہے ہیں کہ تواضع کی تھوڑی سی تشریح فرما دیں. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ کے اندر منقول ہے، فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، کہ جس نے اللہ کی خاطر تواضع اختیار کری تو اللہ تعالیٰ اس کو اٹھاتا ہے. اس حدیث کے اندر اللہ تعالیٰ نے تواضع، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تواضع کا لفظ اختیار کی جو استعمال فرمایا، اس کے ساتھ ساتھ اس کی ایک کوالیفائر بھی لگا دیا اس کے ساتھ، اور وہ کوالیفائر ہے للہ. لفظ تواضع جو ہے اس کو سمجھنا تو ہمارے لیے اتنا مشکل نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تو ہم اختیار کرتے ہی ہیں اپنی زندگی کے اندر. جو بھی تھوڑا ایک لکھا پڑھا سمجھدار انسان ہوتا ہے وہ اگلے بندے سے جھک کے ملتا ہے، وہ اچھی زبان میں بات کرتا ہے، کوئی جو ہے وہ بہت ایروگنٹلی جو ہے وہ اسے بات نہیں کرتا ہے، ایسا نہیں تکبر شو نہیں کرتا ہے، ایک پراپر انداز میں، ایک اچھے انداز میں اگلے بندے سے کلام کرتا ہے. تو اس کو پھر کہتے ہیں کہ جی بندہ بڑا متواضع ہے اور بہت ہی جھک کے ملتا ہے، بہت انداز اس کا اچھا ہے، لوگ اس کو پسند کرتے ہیں. تو تواضع کا مطلب ہوتا ہے جھک کے ملنا. تواضع کا طریقہ سیکھ لو لوگوں صراحی سے، کہ جاری فیض بھی ہے اور جھکی جاتی ہے گردن بھی. کہ صراحی جو ہے وہ اپنا فیض، یعنی اس کے اندر جو لیکوڈ موجود ہوتا ہے، چاہے وہ شربت ہو چاہے کوئی بھی چیز ہو، وہ اگلے بندے کو کیسے پہنچاتی ہے؟ جب اس کی گردن جھکتی ہے نا، تبھی اس کے اندر سے فیض جو ہے وہ نکل کر کے اگلے بندے کو ملتا ہے، تب اگلے بندے کو فائدہ ہوتا ہے. تو صراحی سے اکابرین نے فرمایا کہ تواضع کا طریقہ سیکھ لو کہ اپنی گردن کو جھکا کے رکھو. لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں تواضع کی نصیحت فرمائی وہاں پہ فرمایا تواضع للہ، اللہ کی خاطر تواضع اختیار کرو تب اللہ تعالیٰ تمہیں اٹھائے گا. اور اللہ تعالیٰ کا اٹھانے کا مطلب ہوتا ہے آخرت کی کامیابی، آخرت میں اٹھانا. دنیا میں چاہے ہمیں بظاہر عزت ملے یا نہ ملے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو دنیا میں بھی عزت عطا فرما دیتے ہیں، تو آخرت کی بھی عزت اور دنیا کی بھی عزت. تو اللہ کی خاطر تواضع اختیار کرنا، یعنی کسی کے ساتھ جب نیکی کا معاملہ کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ جو ہے وہ اچھے انداز میں پیش آ رہے ہیں، تو اس میں اجر کی امید صرف اور صرف آخرت کے لیے رکھ کر کے یہ تواضع اختیار کرنا. یہ نہیں کہ میں اس کے ساتھ تواضع سے ملوں گا تو وہ مجھے اچھا سمجھے گا، وہ میری عزت کرے گا، اس کے ساتھ میری ایک ریلیشن شپ ڈیولپ ہو جائے گی اور یہ ریلیشن شپ جو ہے وہ مجھے بعد میں فائدہ دے گی، رائٹ؟ یہ بھی تو نیتیں ہو سکتی ہیں نا، بہت ساری نیتیں ہو سکتی ہیں اس کے اندر. جیسے کوئی صاحب ایک دفعہ انہوں نے ای میل کا اپنا سگنیچر بنایا ہوتا، وہ قرآن حدیث جو ہے وہ روزانہ بھیج دیتے ہیں، تو اس میں ای میل میں انہوں نے سگنیچر یہ بنایا ہوا تھا کہ آلویز ہیلپ ادرز سو دیٹ وین یو نیڈ ہیلپ ادرز ول کم ٹو ہیلپ یو ٹو. کافی عرصے تک اس طرح بھیجتے رہے، پھر ایونچولی ان کو سمجھایا کہ بھائی اس طرح نہیں کرتے ہیں، یہ نیت صحیح نہیں ہے کہ جی آپ اس وجہ سے لوگوں کی مدد کریں کہ جب آپ کو مدد کی ضرورت ہوگی تو وہ. لیکن لٹرلی بندہ اس طرح سے سوچتا ہے اور اس کو صحیح سمجھتا ہے، جبھی تو انہوں نے اپنی ای میل کا سگنیچر بنایا ایسے جملے کو. تو شیطان اس طریقے سے نا اتنی بری بات کو، جو کہ دراصل جہنم تک بندے کو لے آ سکتی ہے، کہ ایک نیکی کا کام دنیا کی خاطر بندہ کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ نیکی کا کام جس سے کہ اللہ کی رضا پائی جاتی ہے، وہ جو انسان دنیا کے لیے کرے نا تو اس کو جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لینا چاہیے. تو ایک نیکی کا کام اللہ کی خاطر کرنے کی بجائے جب انسان دنیا کی خاطر کرتا ہے تو یہ بہت بڑی برائی ہوتی ہے، لیکن ہم اس کو اچھا سمجھ رہے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ لوگوں میں اس کی پروموشن شروع کر دیتے ہیں. تو جبھی تو ہمیں ضرورت پڑتی ہے آئینوں کی، جبھی تو ہمیں ضرورت پڑتی ہے کہ کسی سے جا کر کے مشورہ کریں تاکہ ان غلطیوں سے جو ہے وہ ہم نکل سکیں، ورنہ شیطان انہی میں الجھا کر کے ہماری زندگی گزار دیتا ہے، ہمیں پتا تک نہیں لگتا ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کیا غلطی کر رہے ہیں، کیا برائی کر رہے ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری لیے بات کو سمجھنا عمل کرنا آسان فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا جو کچھ دنیا میں ہے اسے ہٹ کٹ کر اللہ تعالیٰ کی یاد میں ڈوب جائیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دعا کر لیجیے. سبحان رب العال الوہاب. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا. ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا لا تؤاخذنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
اے کریم آقا ہم تیرے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے ابو کی پردہ پوشی فرما، ہماری نگاہوں کو پاک فرما، ہمارے دلوں کو صاف فرما، چاہے نہ چاہے سر کے بالوں سے پکڑ کر ہمیں نیک بنا۔ اے اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ جو یاد ہے ان کو بھی معاف فرما، جو کر کے بھول گئے ان کو بھی معاف فرما، جو دن میں کیے ان کو معاف فرما، جو رات میں کیے ان کو معاف فرما، اے اللہ جو جان بوجھ کر کیے ان کو معاف فرما، جو انجانے میں ہو گئے ان کو معاف فرما۔ اے اللہ آپ کی ذات اتنی عظیم ہے، اتنی بڑی ہے، اے اللہ اتنی عالی شان ہے کہ اے اللہ انجانے میں بھی آپ کی نافرمانی کی گنجائش نہیں نکل سکتی۔ اے اللہ آپ ہی کریم ہے کہ بھول کر کے جو گناہ ہو جاتے ہیں ان کو معاف کر دیتے ہیں، لیکن اے اللہ بھول کر کے گناہ کرنا تو ایک اور بات ہے اور ایک طرف، اور دوسرا یہ کہ آپ کے دین کو بھلا کر کے پھر گناہ کرنا، اے اللہ یہ تو پھر ہمارا قصور ہوا۔ اے اللہ ہم دین کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، دین کی باتوں کو اپنانے کی کوشش نہیں کرتے، اے اللہ اس وجہ سے ہم سے گناہ ہوتے چلے جا رہے ہیں، ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اے اللہ ان کو انجانے کا گناہ کیسے کہیں، اے اللہ یہ تو جان بوجھ کر گناہ کرنا کہلائے گا۔ اے اللہ اس کے بعد پھر توبہ کی بات سن کر کے بھی ہم توبہ نہیں کرتے۔ اے اللہ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا کہ توبہ کے اندر تاخیر کرنا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، اے اللہ ان تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تمام گناہوں کے اوپر توبہ کر کے ان سے پیچھا چھڑا لینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ گناہوں کی وجہ سے ہماری زندگیوں میں نحوست آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، اے اللہ تکلیفیں آتی ہیں۔ اے اللہ آپ اپنے بندوں کو تکالیف میں نہیں ڈالنا چاہتے، اے اللہ ہم خود اپنی جانوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ اے اللہ ہماری اس غلطی کو معاف فرما، اے اللہ اس غلط فہمی کو معاف فرما کہ ہم جو کچھ بھی کرتے رہیں گے ہمارا کوئی پوچھنے والا نہیں، اے اللہ کوئی ہمارا حساب لینے والا نہیں، اے اللہ کوئی ہمارے ساتھ مواخذہ کرنے والا نہیں۔ اے اللہ یہ ہماری بھول چوک ہے، اے اللہ یقیناً آپ سے ہم غافل ہیں، اے اللہ آپ کی شان سے ہم واقف نہیں ہیں، اے اللہ ہمارے پاس آپ کا عرفان نہیں، اے اللہ ہم آپ کا عرفان نہیں رکھتے۔ اے اللہ اس وجہ سے ہم آپ کی نافرمانی کر کے زندگی گزارتے ہیں اور پھر بھی سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ معاملات اچھے ہونے چاہیے، اے اللہ ہمیں عزتیں ملنی چاہیے اور ہمارے اوپر کوئی حالات نہیں آنے چاہیے۔ اے اللہ ہماری یہ غلط فہمی ہے، اے اللہ اسے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ غلط فہمی ہے اس کو چھوڑ کر کے اے اللہ اپنی زندگی کو سچی پکی، اے اللہ شریعت و سنت والی زندگی بنانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اپنے نیک تقوی طہارت والے بندوں میں شامل فرما۔ اے اللہ اپنے ساتھ سلوک کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ جو دریا میں رہتا ہے مگرمچھ کے ساتھ بیر رکھتا ہے، اے اللہ وہ کیسے سکون سے رہ سکتا ہے؟ اے اللہ رہتے ہم آپ کی دنیا کے اندر ہیں اور اے اللہ آپ سے بیر رکھ کے رہتے ہیں، اے اللہ ہماری زندگی کہاں سکون والی ہو سکتی ہے؟ اے اللہ ہمیں آپ سے سلوک کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ آپ کی ذات سے سلوک کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ نیکی والی زندگی، اے اللہ توبہ والی زندگی، اے اللہ اس کے اوپر چلنا ہمارے لیے آسان فرما۔ اے اللہ تمام گناہوں سے ہمیں نفرت عطا فرما، اے اللہ تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں سے نفرت عطا فرما۔ اے اللہ جس طرح ہم شراب سے نفرت کرتے ہیں، سور کے گوشت سے نفرت کرتے ہیں، اے اللہ اسی طرح جھوٹ اور جھوٹ والی زندگی سے نفرت عطا فرما۔ اے اللہ سچی اور سچی زندگی عطا فرما، اے اللہ اخلاص عطا فرما، اے اللہ ثابت قدمی عطا فرما۔ اے اللہ جو بھی نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائی وہ یقیناً آپ ہی کی طرف سے ہے۔ اے اللہ ہم تو یقیناً اس کے قابل نہیں تھے کہ ہم نیکیوں کے کوئی بھی کام کرتے، اے اللہ آپ نے احسان فرمایا کہ ہمیں توفیق عطا فرمائی، اے اللہ اس کے اوپر ثابت قدمی بھی عطا فرما، اے اللہ استقامت بھی عطا فرما۔ اے اللہ گناہوں سے بچنا ہمارے لیے آسان فرما۔ اے اللہ ہم بہت کمزور ہیں، اے اللہ ہمیں گناہوں کے موقعوں سے بھی بچا، اے اللہ ہمیں گناہوں کے موقعوں سے بھی بچا۔ اے اللہ اگر ہم کسی ایسے حالات کے اندر پھنسے ہوئے ہیں جہاں پہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچا نہیں پا رہے ہیں تو اے اللہ ان حالات کو بدل فرما، اے اللہ ان حالات سے ہمیں نجات عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں کبھی بھی اپنے دشمنوں کے حوالے نہ فرما، اے اللہ ہمیں کبھی بھی حالات کے حوالے نہ فرما، اے اللہ دنیا والوں کے حوالے نہ فرما، اے اللہ اپنے خزانوں سے ہماری ضرورتوں کو پوری فرما۔ اے اللہ ہم اپنی ذات کے ساتھ آشنائی عطا فرما، اے اللہ اپنی ذات کے ساتھ محبت عطا فرما، اے اللہ ہمیں محبت میں ڈوب کر اعمال کرنے کے لیے قبول فرما، اے اللہ ہمارے اس میں بیٹھنے کو قبول فرما۔ اے اللہ جو بھی بات کہی گئی اس کے اندر جو غلطی کوتاہی ہوئی، اے اللہ ہماری طرف سے ہوئی، اور اللہ کوئی بھی کام کی بات کری، فائدے کی بات کری تو آپ کی طرف سے ہوئی، اے اللہ اس کے اوپر ہمیں شکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے اس میں بیٹھنے کو قبول فرما۔ اے اللہ اپنی نسبت کے ساتھ یہ جو آپ نے مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی، اے اللہ اس نسبت کی حفاظت فرما، اے اللہ اس کو مرتے دم تک قائم دائم فرما، اے اللہ آخرت کے دن بھی اس نسبت کو قائم فرما۔ اے اللہ اس کی برکت سے ہمیں اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما۔ اے اللہ بلا حساب کتاب جنت الفردوس میں جانا عطا فرما۔ اے اللہ قیامت کے دن ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہاتھوں جام کوثر نصیب فرما، اے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے جمع فرما، اے اللہ اس دنیا میں ہم جو بھی پریشانیوں میں مبتلا ہیں اے اللہ ان تمام پریشانیوں سے ہمیں نجات عطا فرما، اے اللہ روحانی جسمانی ہر قسم کی پریشانیوں سے نجات عطا فرما، اے اللہ جنہوں نے بھی دعاؤں کے لیے کہا جن کے اوپر بھی حالات آئے ہوئے ہیں اے اللہ ان کے تمام حاجات کو پورا فرما، اے اللہ ان کی نیک دعاؤں کو تمناؤں کو پورا فرما، اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما، اے اللہ جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیک بنا صالح بنا ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اے اللہ جو بھی گھروں کے اندر پریشان ہیں گھریلو جھگڑوں سے پریشان ہیں اے اللہ ان کے گھروں کے اندر اطمینان و سکون عطا فرما، اے اللہ ہمیں اپنی زندگیوں کو برکتوں والی زندگی بنانے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ زندگیوں میں برکتیں عطا فرما، اے اللہ برکتوں کے ساتھ ہمارا معاملہ فرما، اے اللہ جو بھی بے برکتی کے اسباب ہیں ان اسباب کو ہماری زندگی سے دور فرما، اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتك يا ارحم الراحمين.